محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرازين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. مومنین کرام، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں اول شب قدر اور ان سب سے بڑھ کر شب ذروت. شاید اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے کوئی شبیں اس سے بڑھ کر غمگین اور کوئی شبیں راتیں اس سے بڑھ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یاد کے لیے موزوں نہیں ہوں گی. یعنی اگر کوئی اور شب ہو تو انسان تصور کرتا ہے کہ اس شب میں کیا ہو رہا ہوگا زمین میں، آسمان میں. شاید آج کی شب کے لیے اتنا ہی تصور کافی ہے کہ مولا ام المومنین بی بی ام کلثوم کے گھر میں روزے دار ہیں اور افطار کے لیے تشریف فرما ہوں گے، اور جو کچھ واقعات پیش آئے ہوں گے، جس طریقے سے پیش آئے ہوں گے، وہ ہم اور آپ مصائب کے اندر سنتے رہتے ہیں. شاید توجہات کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ انسان ایک دفعہ کوفے کی سمت اپنی توجہات لے کر جائے. الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگ مولا ام المومنین کے روضہ مقدس کی زیارت کر چکے ہیں، کوفہ کو جانتے ہیں، دیکھ چکے ہیں اکثر لوگ، اور اکثر لوگ کوفہ میں امیر المومنین کے گھر کو بھی اپنی زیارت سے گزار چکے ہیں. شاید خدا نمتار نے اسی لیے ان زیارتوں کو رکھا ہے کہ ہماری توجہات حاصل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو جائیں. تو اس وقت جو لوگ نجف میں موجود ہیں، وہ لوگ امیر المومنین کے روضہ مقدس کے نزدیک موجود ہوں گے اور وہاں امیر المومنین کی نیاز حاصل کر رہے ہوں گے، اور ہم لوگ جو دور ہیں، شاید ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم کچھ توجہات اپنی نجف کی سمت لے کر جائیں، روضہ ام المومنین کی طرف لے کر جائیں، اور جو رابطہ ہمارا بن سکتا ہے اس ناطے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ام المومنین کی عنایات کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد. اس اعتبار سے کہ شب قدر ہے اور اول شب قدر ہے اور آپ اور میں کچھ اعمال کے اندر مشغول ہوں گے، اس مجلس کے بعد بھی کچھ اعمال طے ہوئے ہیں جو انجام پائیں گے اور آپ اس میں شرکت کریں گے، لہذا چند منٹس آپ کے ان اعمال کے حوالے سے عرض کروں گا. جو اعمال میں اور آپ شب قدر میں انجام دیتے ہیں، ان اعمال کی تاثیر کیا ہے، خدا نمتار نے اس کے بدلے میں ہمیں کیا اجر و ثواب لکھنا ہے، اس کے اوپر روایات بے تحاشا ہیں، اور میں معمولاً وہ روایات کے جو ثواب کے اوپر مشتمل ہوں انہیں کم بیان کرتا ہوں. ان کو انسان خود جا کے آرام سے دیکھ سکتا ہے کہ جنت میں کس طرح کا ثواب ہے، موت کے وقت کیا آسانیاں اس سے نصیب ہونی ہیں. میری جو اپنے معاملے میں بھی زیادہ تر توجہ رہتی ہے وہ یہ کہ وہ ثواب مجھے مرنے کے وقت نصیب ہو جائیں گے یا مرنے کے بعد محشر میں نصیب ہوں گے، برزخ میں نصیب ہوں گے، میری زندگی میں کیا اثر پڑنا چاہیے. جو اس وقت کی زندگی میں گزار رہا ہوں اس کے اوپر میرا کیا اثر پڑنا چاہیے؟ اور شب شہادت کے حوالے سے بھی یہی عرض کروں گا. آپ اور میں بحمد اللہ رب العالمین مولا امیر المومنین کے نام سے بھی متصل ہیں. ہم میں سے اکثر لوگوں کے نام میں یا امیر المومنین کا نام آتا ہے یا اولاد امیر المومنین کا نام آتا ہے. الحمدللہ ہم ان نسلوں میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے امیر المومنین کا نام لیا ہے. ہمیں اس پہ فخر ہے. گرچہ تھوڑا سختی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر, صلی علی محمد وآل محمد. کوشش کر لیجیے گا آپ, میرے پاس جتنے لوگوں کے پاس میں موبائل فون موجود ہیں ظاہر سب کے پاس ہوں گے, یا سائلنٹ کر لیجیے یا اس کو آف کر لیجیے تاکہ مزید مجلس کے دوران کوئی مزاحمت نہ ہو. صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. شاید ارادتاً نہیں ہوا ہوگا, بعض وقت انسان نہیں جانتا اس کو سائلنٹ کس طریقے سے کرنا ہے, بعض وقت اس طرح کی مشکل پیش آتی ہے. ظاہر کوئی ارادتاً یہ نہیں چاہے گا کہ مجلس امیر المومنین کے اندر کوئی مزاحمت ایجاد کرے, لیکن غیر ارادی طور پہ ہو جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد عجل فرجهم. عرض آپ کی خدمت میں کہ ہم میں سے اکثر لوگ امیر المومنین کے نام کو اپنے نام کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں. ہم ان خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں جہاں امیر المومنین کے چاہنے والے صدیوں سے امیر المومنین کا ذکر کر رہے ہیں, اور شاید کئی لوگ اس محفل میں مجلس میں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے امیر المومنین کے نام پر قربانیاں دی ہوں گی, جن کے اجداد نے, جن کی موجودہ نسل نے یا تاریخ میں ان کے اجداد نے قربانیاں دی ہوں گی. امیر المومنین کے نام سے ہمارا ایک واسطہ ہے, اور بلا شک و شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر جن ہستیوں سے ہم اور آپ متصل رہنا چاہتے ہیں, چاہے اس زندگی میں, چاہے مرنے کے لمحے میں, چاہے مرنے کے بعد, اس میں امیر المومنین سر فہرست قرار پاتے ہیں. ہمارا تعلق ہے مولا امیر المومنین کی ذات سے, اور یقیناً دنوں کے حالات کو خدا جانتا ہے. ہم دنوں کے حالات کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. جو عقیدت ہمارے اور آپ کے دل میں امیر المومنین کے نام پر ہے اس کو خدا نمتال بہت اچھی طرح جانتا ہے. یہ ہمیں بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوتا ہے کہ امیر المومنین کی محبت ہر دور میں چیلنج دیتی ہے, ہر دور میں مقابلے کے لیے بلاتی ہے. جو لوگ اس ابتدائے اسلام کے دوران امیر المومنین کے چاہنے والے تھے انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تاریخی اعتبار سے یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے جس کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑ جائے. اگر کوئی مختصر بھی تاریخ اسلام سے آگاہ ہو, جانتا ہو, تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد جو امیر شام کا دور آیا, اور اس کے بعد بنی امیہ کے دوسرے ظالموں کا دور آیا, بالاخص حجاج بن یوسف جیسے لوگوں کے دور میں امیر المومنین کے چاہنے والوں نے کیا قربانیاں دی ہیں, اور کہ یہ قربانی کم ہے کہ جس کے نام پر ہم جان دینا چاہتے ہوں اس کے نام پر ہر اذان اور اقامہ میں گالیاں پڑ رہی ہوں. کیا یہ سختی کم تھی؟ یعنی وہ دشمن کے جو امیر المومنین کے نام سے اتنا بغض رکھتے تھے کہ اذان اور اقامہ کے اندر امیر المومنین کے نام پر اپنے اس بغض کا اظہار کرتے تھے, کیا وہ قبول کر سکتے ہوں گے کہ اس کا کوئی چاہنے والا معاشرے کے اندر باعزت زندگی گزار سکے؟ قطعی حکم نامے موجود ہیں ہمارے پاس جو اس دور میں حکام نے دیے ہیں, اور ان حکم ناموں کے اندر لکھا ہوا ہے, یعنی وہ کمانڈ کے جو سینٹر کی طرف سے دیا جاتا تھا, سیریا کی گورنمنٹ کی طرف سے, شام کی طرف سے, اور ہر شہر کے گورنر کے پاس پہنچتا تھا جو اس زمانے میں والی کہلاتا تھا, اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ اس کے اوپر عمل کروائے. اور اس حکم نامے کے اندر مثال کے طور پر لکھا تھا کہ جو کوئی امیر المومنین کی فضیلت بیان کرے اسے اس کے گھر کے درمیان میں کھڑا کر کے اس کا گھر اس کے اوپر گرا دیا جائے گا. یہ طے شدہ حکم تھا. تین حکم نامے ایک ترتیب میں حکومت شام نے جاری کیے تھے, ان میں ایک یہ تھا, دوسرا یہ تھا کہ جو کوئی فضیلت امیر المومنین کے مخالفین کے لیے بیان کرے اس سے سند پوچھے بغیر فضیلت کو قبول کر لیا جائے اور اس کو انعام دیا جائے گا, اس کو انعام دیا جائے گا. یعنی عالم یہ ہو گیا تھا کہ ہر شہر کے والی کے لیے حکم موجود تھا کہ وہ ایک رجسٹر تیار کرے گا, اس میں ان مصنوعی فضیلتوں کے بیان کرنے والوں کو انعام اور ان کو دیے جانے والی ماہانہ سالانہ رقم اس میں درج کرے گا, اور وہ رجسٹر علیحدہ سے حکومت کو ارسال کرے گا, سینٹر کو بھیجے گا, اور اس میں سند نہیں پوچھے گا. اور اگر ایک آدمی ایک دن آ کر ایک فضیلت بیان کرے اور دوسرے دن آ کر کوئی اور فضیلت بیان کرے تو یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کل وہ فضیلت بیان کیوں نہیں کی تھی. اس طرح سے جعلی فضیلتوں کے گڑھنے والوں کا انبار لگا ہوا تھا. اور امیر المومنین کے نام پر اگر کوئی مذمت میں روایت گڑھ دے تو اعلیٰ ترین انعام اس کو دیا جائے گا. جو امیر المومنین کے نام پر مذمت میں روایت گڑھ دے, یہ عالم تھا عالم اسلام کا. اور یہ تقریباً 60 سال تک باقی رہا ہے, یعنی تقریباً 41 ہجرہ سے لے کر 98 ہجرہ تک یہی عمل باقی رہا ہے, تقریباً 60 سال. اب اس دوران میں جو امیر المومنین کے چاہنے والوں کے ساتھ ہوا ہے, حتیٰ کربلا کے واقعے سے پہلے, وہ غیر معمولی ہے. یعنی کربلا کے واقعے کے بعد اسرائے اہل بیت اطہار علیہ السلام بازاروں میں گئے اور سروں کو نیزوں کے اوپر لے جایا گیا ہے, لیکن اہل بیت کے کچھ چاہنے والوں کے ساتھ کربلا کے واقعے سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا. عمر ابن حمق, حجر ابن عدی اور اس طرح کے دوسرے اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ یہ عمل کربلا کے واقعے سے پہلے ہو چکا تھا, امیر شام کے دور میں ہو گیا تھا. اور اس خاطر سید الشہداء کو اچھی طرح پتا تھا کہ جب ہم کربلا میں شہید ہوں گے تو ہمارے سر نیزوں پر گھمائے جائیں گے, یہ بات ثابت تھی. میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ وہ جو اہل بیت کے چاہنے والے, بالاخص مولا امیر المومنین کے چاہنے والے اس دور میں زندگی گزار رہے تھے, انہوں نے یہ سارے چیلنجز جھیلے اور ان تمام چیلنجز کو لیتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری ہے, اس پر انہوں نے فضیلتوں کو حاصل کیا ہے, اس پر انہوں نے فضیلتوں کو حاصل کیا کہ وہ ان سخت حالات میں امیر المومنین کے چاہنے والے تھے. ہمارے پاس اور بھی بہت ساری روایت موجود ہیں جو بہت بعد کے زمانے کی ہیں, مثلا تقریباً 198 ہجرہ کہ جب مامون الرشید اور ہارون الرشید کا دور ہے, اس دور کی روایات بھی موجود ہیں کہ ایک ایک رات میں 300 سے 350 اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایک بندہ قتل کر کے کنویں کے اندر لاشیں جمع کرتا ہے. یہ ہمارے پاس روایات, یہ وہ روایات ہیں جو مستند روایات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایسی روایات جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی اور شبہ کر سکے, ایسی روایات تو نہیں معلوم کتنی ہیں. جو مستند روایات ہمارے پاس موجود ہیں اس کو آپ نے اور ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ حجاج بن یوسف اپنے دربار میں ہر روز چند شیعان امیر المومنین کو قتل کرنا اور ظاہر ہے کہ ہم شہید کرنا کہیں گے, اب اس کی دانش میں قتل کرنا, اس پر فخر کرتا تھا. اور اگر کوئی پورا دن گزر جائے اور جلاد کا وہ کپڑا نہ بچھے, چمڑا بچھواتا تھا اپنے دربار کے اندر, اس کے اوپر اپنی آنکھوں کے سامنے گردن کاٹنے کے لیے بندوبست کرواتا تھا, وہیں پر دربار میں کھڑے کھڑے بندوں کی گردنیں کٹواتا تھا اور اس پر لذت لیتا تھا. یعنی مشہور تھا کہ یہ آدمی پورا دن گزار لے اور دربار میں کوئی خون نہ بہے, یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ آدمی 12 سال کے قریب بصرہ اور کوفہ کا گورنر رہا ہے. اب آپ تصور کر لیں اگر صرف اسی کو محاورتاً قبول کر لیا جائے کہ وہ دن میں ایک بندہ اپنے دربار میں مار رہا ہو اور یہ آدمی 12 سال سے زیادہ حاکم رہا ہے, تو اس نے کتنے بندے مارے ہیں, کتنے اہل بیت کے چاہنے والے اس کے ہاتھوں اس طرح سے شہید ہوئے ہیں. اس کا زندان مشہور تھا, اور یہ وہ تاریخی باتیں ہیں جو مستند ترین ہیں. زندان مشہور تھا, اپنے زندان کے اندر زندانیوں کو, اسرا کو ایسے جیلوں میں رکھتا تھا جس کے اندر چھت نہیں ہوتی تھی. آپ کو احساس ہے کہ وہاں سردی سخت سردی پڑتی ہے اور گرمی سخت گرمی پڑتی ہے. تو مشہور تھا کہ اگر کوئی انسان اس کی جیل میں 1 سال رہ جائے تو اس کی ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے طریقہ کار اس نے یہ رکھا تھا, جسمانی اذیت کے علاوہ روحانی اذیت کے علاوہ, کہ مثلا ٹارچرز ہوتے تھے, روحانی اذیتیں ہوتی تھیں, اور وہ جو کچھ ہم نے صدام حسین کے بارے میں بعد میں سنا اس نسل کے اندر, وہ 1400 سال پہلے حجاج بن یوسف کر چکا تھا اپنے دور کے اندر. کس طرح خواتین کی تذلیل کرتا تھا، کس طریقے سے زندانوں میں رکھی جاتی تھیں، اس کا تصور ہی وحشتناک ہے. یعنی انسان، میرا جیسا بندہ جرأت نہیں کر سکتا کہ ممبر پہ بیٹھ کر بیان کرے کہ زندان کیا تھا. صرف اتنا عرض کرنے کی خاطر، مشکلات کس قسم کی تھیں کہ زندان کے اندر لوگوں کو نمکین مچھلی دیتا تھا کہ وہ کھائیں. اچھا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے بھوک سے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ نہ کھائیں، مر جائیں. اچھا اگر وہ نمکین مچھلی کھاتے تھے تو ان کی پانی کی طلب بڑھ جاتی تھی، جب پانی کی طلب بڑھ جاتی تھی تو پانی نہیں دیتا تھا. اس کے نتیجے میں ان کے جسم کا سارا پانی چند دنوں میں ختم ہو جاتا تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت معمولی ہیں اس کے زندان کی. اچھا ایسے ہی اندازہ کریں کہ اس نے اپنے 12-14 سال اقتدار میں کتنے لوگ مارے ہوں گے. ہمارا بہت رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ مقدار شاید 2 لاکھ سے اوپر ہوگی. ہمارا اندازہ یہ ہے 2 لاکھ سے اوپر ہوگی. ظاہر ہے ہمارا 1400 سال کا فاصلہ ہے، ہم کوئی صحیح ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ شاید اس نے مل ملا کر 2 لاکھ کے قریب افراد مار دیے ہوں گے، جیلوں کے اندر اور اپنے دربار کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر. میں یہ سوچتا ہوں یہ وہ چیلنجز ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والوں نے اس دور میں اٹھائے ہیں اور فخریہ اٹھائے، قربانیاں دی ہیں. ایک سوال اپنے آپ سے کرنا پڑتا ہے، ہم نے کون سا چیلنج اٹھایا؟ ہمارے سامنے کیا چیلنج ہے؟ ہماری اس دور میں اہل بیت کے چاہنے والے ہونے کے ناطے قربانی کیا ہے؟ یعنی یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، اور ہمیں اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ تاریخ کے مسلمات ہیں، یعنی مشکوک چیزیں نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی شک کرے کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا. نہیں، مسلمات تاریخ ہیں. اچھا ہمارے جو زیادہ سے زیادہ چیلنج اب تک آئے ہیں، زیادہ سے زیادہ چیلنج، وہ کچھ جلوسوں کے اوپر پابندی ہے جس کو ہم نے سختی میں اٹھایا ہے. کچھ ایسے جلوس ہوئے جو سختی میں اٹھائے گئے اور اس میں کچھ لوگ شہید ہوئے، ایسے ہوئے. کچھ ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئی ہیں جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر مختلف علاقوں کے اندر انجام پائی ہیں. ہماری جو اب تک کی سب سے زیادہ سختیاں ہیں وہ معمولاً انہی دو کے اندر ہیں، معمولاً انہی دو کے اندر ہیں. اچھا اب میں چھوڑ دوں کہ ہمارے پاس ایسا بھی ہوا ہے کہ بغداد کا محلہ کرخ نام کر کے مشہور، ابھی بھی وہ محلہ موجود ہے، اور اس پورے محلے کے اوپر اہل بیت کے دشمن حملہ کرتے تھے اور جتنے لوگ اندر ہوتے تھے سب کو شہید کر دیتے تھے، ایسا ہوا ہے. اچھا ایسا ہمارے پاس جو اس وقت سانحہ ہو رہا ہے وہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کم و بیش پارا چنار کے اندر ہو رہا ہے کہ ایک مشترکہ آبادی ہے، وہ محاصرے کے اندر آ جاتی ہے اور اس محاصرے کے اندر اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اور وہ اپنا دفاع کرتے ہیں، کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بچ جاتے ہیں. یہ ہم سے ہو رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. میں معمولاً یہ سوچتا ہوں ہم نے ذاتاً کیا قربانیاں دی ہیں. اگر ذاتی طور پر دیکھیں کہ ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں تو وہ بہت محدود ہیں. اچھا یہ جو بہت محدود قربانیاں ہیں، ہمیں عزت بھی مل جاتی ہے، ہمیں طاقت بھی مل جاتی ہے، ہمیں دولت بھی مل جاتی ہے. ہماری دنیا میں فی الحال اہل بیت کا نام لینے کی وجہ سے کوئی چندہ رکاوٹ نہیں ہے، بہت بڑی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، بعض اوقات کچھ مشکلات آتی ہیں لیکن کوئی بہت زیادہ مشکلات نہیں، جو ہم سنتے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. اچھا اب دو سوال ممکن ہیں، دو امکانات ہیں یہاں پر. ایک امکان یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کی دشمنی ختم ہو گئی ہے. ایک امکان یہ ہے کہ بھئی دور بہتر ہو گیا ہے اور اہل بیت کے ماننے والوں کی دشمنیاں ختم ہو گئی ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ذاتاً یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ اہل بیت کے بغض رکھنے والوں کی نسلوں میں بھی خرابی ہے اور نسلوں کی وہ خرابی آگے چلتی ہے، بہت مشکل ہے کہ اس نسل میں، اس دور میں ان کی دشمنی رکھنے والے ختم ہو گئے ہوں. میرا ذہن نہیں مان پاتا، آپ کا ذہن بھی نہیں مانے گا. یہ نہیں سوچ پائیں گے کہ انہوں نے دشمنیاں ترک کر دی ہوں. البتہ اس سلسلے میں مزید تھوڑا سا عرض کروں گا کہ آگے کے حالات ہمیں کس سمت جاتے نظر آ رہے ہیں. یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید ہمیں جو دوستی میں کرنا چاہیے تھا ہم وہ نہیں کر رہے، ہمیں دوستی میں کچھ کر لینا چاہیے تھا. اچھا وہ کیا کرنا چاہیے تھا اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا اور واضح ابھی عرض کر دیتا ہوں. مثلا شاید ان کے ماننے والے تقوی اور پرہیزگاری میں کسی اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہیں، اس خاطر ان کے اوپر کچھ چیلنجز آتے ہیں اور وہ چیلنجز ہم پہ نہیں آ رہے کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں. آج کا دور بہت واضح ہے. مثلا آج کے دور میں ہم اور آپ بہت آسانی سے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اسلام کے اصولوں پر نہ چلے اسے چیلنج کم ملیں گے, اسلام کے اصولوں پر چلے اس کو چیلنج زیادہ ملیں گے. اب میں آپ سے صرف یہ پوچھوں گا, اور اگر کوئی امیر المومنین کے اصولوں پر چلے تو اسے چیلنج بہت زیادہ ملنے چاہیے. اچھا, یہ چیلنج کب کم ہو سکتے ہیں؟ جب وہ کمپرومائز کر لے. اگر کوئی حجاج بن یوسف کے دور میں رہ رہا تھا اور وہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا تو چیلنجز کم ہو جاتے. اگر کوئی مامون اور ہارون کے دور میں رہ رہا تھا اور وہ چیلنجز کے اوپر کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا تو چیلنج کم ہو جاتے. اب مشکل ساری یہ ہے کہ امیر المومنین کی فکر میں کمپرومائز ہے ہی نہیں, ان کی فکر میں کمپرومائز نہیں ہے. میں ایک منظر صرف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کی فکر میں شدت کتنی ہے, اگر شدت کو ہم مثبت الفاظ میں بھی لے سکیں, اس کی انٹینسٹی کتنی ہے. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. زبیر ان تین افراد میں سے ہیں, بنیادی افراد میں سے, جنہوں نے جنگ جمل کو ترتیب دیا ہے. جنگ جمل تاریخ اسلام کی پہلی جنگ, داخلی جنگ قرار پائی. زبیر امیر المومنین کے رشتہ دار بھی ہیں. تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے موقع پر جو شورا بنی تھی اس میں واحد آدمی جس نے ووٹ دیا تھا شورا میں سے امیر المومنین کو, اس میں ایک زبیر بھی تھا. بس زبیر کی رشتہ داری بھی ہے پھوپھیزاد ہونے کے ناطے, اور زبیر نے تاریخ میں امیر المومنین کا ساتھ بہت دیا ہے, بہت دیا. اتنا کہ جب زبیر کے قتل کی خبر امیر المومنین کو پہنچی اور قاتل شمشیر لے کر آیا زبیر کی کہ یہ اس بندے کی شمشیر جس کو میں نے مارا ہے, تو امیر المومنین شمشیر کو ہاتھ میں لے کر روئے اور فرمایا یہ شمشیر اللہ کی راہ میں بہت چلی ہے. زبیر کی شخصیت ایسی ایک شخصیت ہے. شورا کے موقع کے اوپر جو تاریخ اسلام کا حساس ترین مرحلہ تھا جہاں پر ڈویژن بہت واضح ہو گیا تھا, اس میں واحد آدمی تھا جس نے امیر المومنین کو ووٹ دیا تھا. صحیح, اس طرح کا ایک آدمی ہے. جب تیسرے خلیفہ کے خلاف مہازرائی ہوئی تھی اس میں زبیر نے بہت ساتھ دیا تھا مخالفین کا. البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ امیر المومنین اس مہازرائی کے اندر شامل تھے, مخالفین جو بھی تیسرے خلیفہ کے آئے تھے اس میں زبیر نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا. امیر المومنین کی ظاہری خلافت ہو جانے کے بعد یہ امیر المومنین کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمیں وہ حصہ نہیں دے رہے جو ہمیں ملنا چاہیے. امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر بیت المال میں سے حصہ چاہیے تو وہ تمہیں ملتا ہے, اگر یہ کہتے ہو کہ حکومت میں حصہ دیں. احمد سے ڈسٹربنس ہوگی. درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. کہا کہ اگر حکومت میں حصے کی بات کرتے ہو تو اگر میں نے تمہیں کسی علاقے کے لیے موزوں پایا تو وہ علاقہ میں تمہیں دوں گا, اس کا والی بنا دوں گا. کچھ عرصے کے بعد امیر المومنین نے زبیر کو بلایا اور کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک علاقے کا انتخاب کیا ہے, تم آؤ اور میں تمہیں گورنرشپ کے پیپرز دوں گا. زبیر بہت خوش ہوئے کہ جو میں چاہ رہا تھا وہ مجھے مل گیا. وہ امیر المومنین کے پاس پہنچے اور یہ وہ موقع تھا جب امیر المومنین ڈاکومنٹ تیار کیا ہوا تھا جو گورنرشپ کا تھا, ایک علاقے کی گورنرشپ دے رہے تھے. جب وہ ڈاکومنٹ امیر المومنین پکڑانے لگے تو زبیر نے لیتے وقت کہا کہ خدا نے متعال آپ کو اس صلہ رحم کے اوپر جزا دے, آپ کو اس صلہ رحم پر جزا دے. صلہ رحم کیا ہے؟ یعنی رشتہ دار کی رشتہ داری کا خیال کرنا اور اس رشتہ داری کے ناطے اس کا ساتھ دے دینا. مثلا بیمار ہے تو اس کی عادت کر لو, مشکل میں ہے تو اس کے کام آ جاؤ, خوشی میں ہے تو مبارکباد کہہ دو, اس کو ہم صلہ رحم کہتے ہیں. جیسے امیر المومنین نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو خدا اس صلہ رحم کے اوپر جزائے خیر دے, امیر المومنین نے بڑھتا ہوا ہاتھ واپس نکال لیا. کیوں دے رہے تھے, پیپر واپس لے لیا. کہا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہیں رشتہ دار ہونے کی بنیاد پہ گورنر بنا رہا ہوں, اور اگر تمہاری نیت یہ ہے تو اس کا مطلب ہے تم گورنر بننے کے قابل نہیں ہو. صحیح ہے؟ کہا تم گورنر بننے کے قابل نہیں ہو, اور یہ جو میں تمہیں گورنرشپ دے رہا تھا اب یہ نہیں دوں گا, جاؤ. صحیح. اس کے بعد زبیر باہر نکلے, طلحہ کے ساتھ جو جس کا تعلق بنی امیہ سے تھا اس کو لے کر آگے بڑھے, جنگ جمل کا لشکر ترتیب دے دیا. اتنا ہارش بیہیویئر, یہ وہ ہے جس پہ دشمنیاں بنتی ہیں. عدل کی خاطر کوئی اتنا سخت ہو جائے اس پہ دشمنی بنتی ہے. اچھا اگر کمپرومائز ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ یہ ہوتا کہ اس کو دے دیتے, چند دنوں کے بعد برطرف کر دیتے. کمپرومائز یہی ہوتا ہے. تشریف لائے خلافت ظاہریہ کے اوپر, کہا سارے ظالم گورنر منسوخ, اور جو اس وقت کی سٹرونگ مین تھا یعنی امیر شام اس کو بھی برطرف کر دیا. عبداللہ بن عباس جیسے بھی آئے اور کہا کہ مولا اس کو ابھی برطرف مت کریں, یہ فتنہ مچائے گا, آپ کی سینٹرل گورنمنٹ اس وقت کمزور ہے, اپنی مرکزی حکومت کو مضبوط کر لیجئے, کچھ عرصے مضبوط رہنے کے بعد پھر امیر شام کو برطرف کر دیجئے گا. فرمایا میں ایک دن بھی اپنی حکومت میں ظلم برداشت نہیں کروں گا. برطرف کر دیا, اس نے بلوا کیا, جنگ صفین اس کے ہاتھوں ہوئی, سب کو معلوم ہے. اچھا یہ سب کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ ان کی سیرت میں کمپرومائز نہیں ہے, اور جو اس سیرت پہ چلے گا اس کے سامنے مصیبتیں بہت زیادہ ہیں. اور جو ہمارے سامنے کوئی چیلنج نہیں آتا یا چیلنج بہت نومینل ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کمپرومائز کیا ہوا ہے, ہم نے کمپرومائز کر لیا. اچھا اب کرنا کیا ہوگا؟ آج ہمارے پاس ٹائم بہت کم تھا, پریکٹیکلی اس وقت جو ٹائم ہمیں دیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اگلے چند منٹس میں اس کو اختتام پذیر کروں, اور کل شاید ہمارے پاس پھر اعمال, چونکہ کل رات نہیں ہوں گے تو نسبتاً تھوڑا زیادہ وقت ہوگا. درود بھیجا محمد و آل محمد. اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی, ہم جس جگہ پر بھی ہیں اپنے آپ کو امیر المومنین کی سیرت سے کچھ اور نزدیک کریں, کچھ اور نزدیک کریں. اچھا یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کچھ اور نزدیک کریں, اس میں کیا کریں؟ امیر المومنین کی سیرت میں جا کے دیکھیں پیسے کے معاملے میں ان کا رویہ کیا ہے. امیر المومنین کی سیرت میں دیکھیں اخلاق کے معاملے میں, لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کے معاملے میں ان کی سیرت کیا ہے. عبادت کے معاملے میں ان کی سیرت ہم سے کیا کہہ رہی ہے. ذاتی وضاقتا, حال حلیہ, لباس, ڈھنگ, رہن سہن, اس کے معاملے میں امیر المومنین کی سیرت کیا کہہ رہی ہے. اگر ہم ان سب کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے رہے تو پروپورشنلی جتنا اس سے نزدیک ہوتے جائیں گے ہمارے چیلنج بڑھیں گے. اب چونکہ ہم سب کو اندر سے یہ پتا ہے کہ جتنا زیادہ امیر المومنین کی سیرت سے نزدیک جائیں گے چیلنج بڑھتے جائیں گے, تو گویا ہم نے ان انٹینشنلی ایک راستہ لے لیا, اور وہ یہ کہ ہم نام میں ساتھ رہیں گے, جن کاموں میں چیلنج نہ ملے اس میں بھی امیر المومنین کا ساتھ دیں گے, باقی میں نہیں. ان انٹینشنلی, غیر ارادی طور پر ہم نے یہ کر لیا. اب آپ اور میں شب میں امیر المومنین کے ساتھ ہیں, آج کی شب کوئی چیلنج نہیں ہے, میرے سیاہ لباس پہننے پر کسی نے مجھے کوئی چیلنج نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ بہت ریموٹ ایک چیلنج ہو کہ شاید کہیں ٹارگیٹڈ کلنگ میں نام آ جائے, وہ بھی میرے جیسے کا نہیں آئے گا. زیادہ سے زیادہ اس میں ہم ساتھ ہیں. اگر 21 رمضان کا جلوس امن و سکون سے نکلنا ہے تو ہم میں سے اکثر ساتھ ہیں, تھوڑا سختی سے نکلنا ہے تو کچھ لوگ کم ہو جائیں گے, باقی ساتھ دے دیں گے. اس سے بڑھ کر میرے ذاتی کردار میں امیر المومنین کا کردار آئے, سیرت آئے, اس میں نہیں آ رہا ہے, اس چیپٹر میں نہیں آ رہا ہے. عبادات میں ہم ان کی طرف جائیں, اس چیپٹر میں نہیں آ رہا ہے. ان کی خواتین کے کردار پر ہماری خواتین چلیں, اس چیپٹر میں نہیں آ رہے ہم. کیوں؟ اس میں چیلنج بہت زیادہ ہے. غیر ارادی طور پر ہم نے اپنی زندگیوں کو اہل بیت کے معاملے میں دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. ایک وہ حصہ ہے جس میں کوئی چیلنج نہیں ہے, اس میں ہم ساتھ ہیں. ایک وہ حصہ ہے جس میں مسلسل چیلنج ہے, ہمارے مال کے لیے, ہماری جان کے لیے, ہماری عزت, شہرت اور احترام کے لیے, اس میں ہم ساتھ نہیں ہیں. عزیزان محترم, کچھ عرصے تک تو ایسا چل سکے گا, کچھ عرصے تک ایسا چلے گا, کچھ عرصے کے بعد یہ بہت مشکل ہو جائے گا. کیوں ایسا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل بیت کے دشمن آپ سے اور میرے جو پہلے آنے والے اہل بیت کے چاہنے والے تھے, ان کی قربانیوں کو دیکھ کر رک گئے تھے, اب قدم بڑھا رہے ہیں, اب قدم بڑھا رہے ہیں. تھوڑا سا میں اشارہ تنس کرتا چلوں, 1400 سال پہلے وہ ممبر پہ گالیاں دے رہے تھے, عمر بن عبدالعزیز آیا, اس نے اس معاملے کو بند کروا دیا. انہوں نے ظاہری طور پر گالیاں دینا بند کر دی, اندر سے پھر بھی دے رہے تھے. خلیفہ تھا عمر بن عبدالعزیز, اس کے پاس طاقت تھی, اس نے کہا ممبروں سے آج سے میں گالیاں دینا بند کرواتا ہوں. اس نے بند کروا لیا, اندر سے وہ پھر بھی دیتے رہے لیکن ظاہر کرنے کی جرات نہ کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین کے چاہنے والے بہت تھے اور کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے. حجاج بن یوسف جیسے وہ جھیلے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا ان کو اگر بہت زیادہ بھی مارنے کی کوشش کی تو یہ مریں گے نہیں. تو دشمنوں نے اسٹریٹجی کو چینج کیا, انہوں نے مارنا بند کیا لیکن آپ کو اور ہمیں کمپرومائز کی طرف غیر ارادی طور پر دھکیل لیا. صدیوں کا ایک عمل کیا. اس وقت یہ عالم ہے پھر دوبارہ سر اٹھا کر اب دوبارہ گالیاں دینے کی طرف آ رہے ہیں. اچھا آپ اسے قبول نہیں کر پائیں گے کہ یہ عمل ہو رہا ہے, اور میں عملاً چونکہ دیکھ چکا ہوں, لوگوں سے مل چکا ہوں جو اس بات کے اوپر مکمل تیار ہیں کہ اگلے چند سالوں میں اس کو علنی کر دیں گے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہمارے اس کمپرومائز کرنے کی وجہ سے کہ ہم نے امیر المومنین کی سیرت سے اپنے آپ کو جدا کیا, صرف نام میں امیر المومنین کا ساتھ دیا اور باقی چیزوں میں امیر المومنین سے تقریباً بے خبر ہو گئے, ان کے علم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے تقویٰ پرہیزگاری سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. چند موقعوں پر امیر المومنین کے نام پر اجتماع کو ہم نے قبول کیا, اس کی وجہ سے ان کی جرأتیں بہت بڑھ گئیں. اور اب میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا ہوں, اب وہ اگلے فیز میں پھر دوبارہ وہیں جانا چاہتے ہیں جہاں سے 1400 سال پہلے ہلے تھے, یعنی علنی اظہار بغض کی طرف, علنی اظہار بغض کی طرف. اچھا بالکل انہی فٹ اسٹیپ پہ چل رہے ہیں جس پر چلتے ہوئے 1400 سال پہلے اظہار بغض کا راستہ اختیار کیا تھا, یعنی وہی جعلی روایات جو گھڑی, جو 40 ہجرہ سے 60 ہجرہ کے درمیان گھڑی گئیں, اس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا گیا. اتنا تیار کیا گیا کہ جب 41 ہجرہ میں اظہار بغض کو ممبر پہ واجب قرار دیا تو بہت کم لوگ یہ کہنے والے تھے کہ داماد رسول کو گالیاں کیوں دیتے ہو. ہمیں معلوم ہے 40 ہجرہ تک آتے آتے مینٹالٹی سیریا کی اتنی تیار ہو چکی تھی کہ جب امیر المومنین کی مسجد میں شہادت کی خبر پہنچی ہے تو زیادہ تر نے یہ کہا کہ علی مسجد میں گئے کیوں تھے, وہ گئے ہی کیوں تھے, ان کا مسجد میں کیا کام, نعوذ باللہ تعالی. 40 ہجرہ میں مینٹالٹی یہ تھی, سوچے مزید 20 سال امیر شام کا دور, اس میں کہاں پہنچایا, لوگوں کی ذہنیت کہاں پہنچی ہوگی. اور ایک بات اپنے آپ سے پوچھے گا, کیا یہ سارے بے وقوف ہوں گے, یہ سارے احمق ہوں گے؟ مثلا آج کے دور میں جن لوگوں کو ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں ان میں کوئی نہیں ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے, ان کے دور میں تعلیم یافتہ بھی رہے ہوں گے لیکن ان کے ذہنوں کو ایک خاص طریقے سے تیار کیا گیا تھا. اب وہی عمل دوبارہ اس وقت اس دور میں حاصل ہو رہا ہے. انہی راستوں پر چلتے ہوئے آج کے دور کے پڑھے لکھے ترین لوگوں کو اسی جگہ پر پہنچا رہے ہیں جہاں پر ہم 1400 سال پہلے پہنچے تھے, یعنی علنی اظہار بغض کی طرف. اور ان کی جرات کیوں ہوئی ہے اس جگہ تک پہنچنے میں, کیونکہ ہم نے سستی دکھائی ہے, ہم نے کردار کے اندر وہ شدت نہیں دکھائی. اچھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, شب قدر ہے, امیر المومنین کی ضربت کی شب ہے, ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کسی طریقے سے آج کی رات جیسے موقع پر اپنے اندر غور و فکر کے ذریعے سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اس راستے پہ چل کیسے سکتے ہیں جہاں آپ شب قدر میں بہت کچھ خدا سے طلب کریں گے, آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے مختلف موقعوں پر اعمال کو انجام دے کر دعاؤں کے ذریعے سے, وہاں خدا سے یہ کیوں نہ طلب کریں کہ خدایا اس سیرت پہ چلا دے جن کے نام پر ہم جان دینا چاہتے ہیں, ان کی سیرت پہ کیوں نہ چلیں. اس وقت ہمارے بچے مادہ پرست نفس پرست دنیا کے ہیروز کے راستوں پر چل رہے ہیں, ہم سب کو پتا ہے یہ, اور بہت کم ہماری اولادیں یا حتیٰ ہم ایسے رہ گئے ہیں کہ جو امیر المومنین کی سیرت پر چلنے کو فخر سمجھ رہے ہوں. بہت خود آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا پہن کے خوش ہوتے ہیں, کیا کر کے خوش ہوتے ہیں, کس کام کو کر کے فخر کرتے ہیں, کس ایوارڈ کو لے کر اپنی زندگی کی اچیومنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں, ان سب کو آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں امیر المومنین نہیں ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. آپ جہاں خدا سے دوسری چیزیں طلب کر رہے ہیں کسی وعدے کے ساتھ, اور وہ وعدہ کیا ہوگا, میں تبدیل ہونے کو تیار ہوں. اگر میں خدا سے یہ کہتا رہا ہوں خدا مجھے سیرت عام المومنین پہ چلا دے اور میں اپنے آپ کو بالکل تبدیل نہیں کروں گا, تو ناممکن ہے. ایسی چیز مانگ رہے ہیں جس کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. بس ایک طرف سے مجھے خدا سے وعدہ کرنا ہوگا کہ خدایا میں تبدیل ہونے کو تیار ہوں, دوسری طرف سے خدا سے مانگنا ہوگا کہ خدایا جس کے نام پہ جان دینا چاہتا ہوں اس کی سیرت پہ اب چلا دے مجھے. اگر یہ چیزیں حاصل ہو گئیں تو مشکلات بڑھیں گی, لیکن ان مشکلات کا اپنا ایک مزہ ہوگا, ان مشکلات کے اندر اطمینان ضرور ہوگا. ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس نے مولا امیر المومنین کے نام پہ مصیبت اٹھائی ہو اور خوش نہ ہو. یہ لوگ خوش تھے. ہمیں حضرت میثم تمار سولی کے اوپر نظر آتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہوں گے کہ کوئی انسان 3 دن تک سولی پہ چڑھا رہے, اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں, اس کے منہ میں جانوروں کی طرح لگام لگا دی جائے اور وہ خوش ہوگا. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. بالکل ایسے جیسے شاید ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ کوئی کربلا کے میدان میں سید الشہداء کا ساتھ دے رہا ہو, پانی کی بندش ہو, دشمن کا محاصرہ ہو اور اسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو رہی ہو. یہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا, لیکن وہ سب خوش تھے, وہ سب مطمئن تھے. اس کا مطلب ہے یہ ایک ایسا عجیب راستہ ہے جس میں مصیبتیں انسان کو پریشان نہیں کرتی, جس میں انسان کے اوپر کوئی عذاب نہیں آتا اگر وہ مولا امیر المومنین کا نام لے کر چل رہا ہو. تو ایزانی محترم, یہ شب میرے اور آپ کے سامنے ہے, اس سے بھرپور استفادہ کیجئے, اس میں خدا نمتال سے امیر المومنین کی سیرت پہ چلنے کو طلب فرمائیے. ہم اور آپ اتنی آسانیوں میں نہیں رہیں گے, یہ سختیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں اور کبھی بھی تبدیل ہو جائیں گی. خدا نہ کرے ہم تیار نہ ہوئے تو جو سید الشہداء نے کربلا کے میدان سے پہلے فرمایا تھا, وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا خَلَّتْ دَيَّانُونَ, جب لوگ امتحانوں میں پڑھتے ہیں تو دیندار کم رہ جاتے ہیں, پھر ہمارے ساتھ یہ مشکل ہو سکتی ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم امتحانوں میں پڑھیں مولا امیر المومنین کی سیرت کو طلب کر لیں, اور شاید طلب کرنے کا بہترین موقع صرف دعائیں پڑھنے کے دوران نہیں ہے, اس وقت ہے جب انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے. آپ یہ جو دعائیں پڑھیں گے شاید 1 گھنٹہ پڑھیں, شاید چند سیکنڈ ایسے آئیں گے جب دل نرم پڑ جائیں گے, جب واقعا خدا نمتال کے ساتھ کوئی رابطہ بنے گا. البتہ میں عرض کر رہا ہوں, شاید ایسا ہوگا کہ بعض لوگوں کے ساتھ زندگی بھر وہ واقعہ پیش نہ آئے, اور ممکن ہے کوئی ایسا ہو کہ آج بیٹھے اور اگلے منٹ میں اس کے دل میں وہ نرمی حاصل ہو اور خدا نمتال کے ساتھ وہ رابطہ بننے کی طاقت مل جائے. لیکن گویا اہل بیت کے چاہنے والوں کو خدا نمتال نے ایک اور وسیلہ بھی دیا ہے, اور وہ یہ مصاحب ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پہ دیے جاتے ہیں. چونکہ ہم لوگ دلوں سے اہل بیت سے متصل ہیں, چونکہ گویا ہماری ماؤں نے ہمیں حب اہل بیت سکھا دی ہے, امیر المومنین کا نام ہمیں سکھا دیا ہے, خدا نے کچھ ایسا نظام رکھ دیا ہے کہ جب ہم اہل بیت کی مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں ہمارے دل خود بخود نرم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کے نظام کی تاثیر ہے. واقعا کوئی سائنسی علمی تشریح اس بات کی نہیں کی جا سکے گی کہ 1400 سال پہلے میدان کربلا میں ایک 6 ماہ کا بچہ ہو جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے, جس کے بارے میں ہم نے صرف سنا اور پڑھا ہے, اس کی مصیبت پر ہم 1400 سال کے بعد روئیں, کوئی سائنسی تشریح نہیں کی جا سکے گی. کوئی بچی ہو جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے, ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ امام حسین کی بچی ہے, اس کی رونے کی آواز کو ہم نے کبھی نہیں سنا ہے, لیکن اگر اس کا نام سنیں اور کہیں سکینہ کو تماشا لگا تو گریہ آتا ہے. یہ کوئی سائنسی علمی تشریح میں نہیں آ سکے گا, کوئی سائنسی علمی تشریح نہیں کی جا سکے گی کہ ایک بے گور و کفن خاک کربلا پہ پڑا ہو اور آج دنیا کا بندے آرزو کریں گے اس کے نام کا کفن ملے ملے, اس کی کوئی تشریح نہیں کی جا سکے گی.
اسی طرح امیر المومنین کی محبت کی کوئی تشریح نہیں کی جا سکے گی. ہم نے امیر المومنین کو نہیں دیکھا اپنی مادی آنکھوں سے, ہم نے اپنے کانوں سے امیر المومنین کی کوئی ندا نہیں سنی, ہم نے امیر المومنین کی شمشیر کی کوئی ضرب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی, لیکن آج بھی اگر کوئی کہے علی کا نام ہم لیں گے, آج بھی کوئی کہے علی کے نام پر قربانی ہم دیں گے, آج بھی کوئی کہے اولاد کے نام میں علی کا نام ہم رکھیں گے. اب بھی ہم ایسے ہیں, ہم علی کے ساتھ ہیں, اس پر فخر ہے, اس پر مرنے کی آرزو کرتے ہیں. عزیزان محترم, کیا کچھ عرض کریں, انسان کی آج کی شب وہ شب ہے جب علی کی رخصت کی شب ہے. آج کی شب کے تصور کے لیے میں نے عرض کیا اتنا کافی ہے کہ آپ بھی دیو میں کلثوم کے گھر کو اپنے ذہن میں سوچئے. مولا امیر المومنین بھی دیو میں کلثوم کے گھر میں ہیں, افطار لگا دیا گیا ہے, اور وہ افطار کیا افطار ہے جس میں ایک دودھ کا گلاس ہے, جو کی روٹی ہے اور کچھ نمک رکھا ہوا ہے. اور امیر المومنین ان چیزوں کو جن کو ہم تین نہ کہہ سکیں وہ دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں میں نے تین چیزوں سے افطار کبھی نہیں کیا. بیوی نمک اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو فرماتے ہیں دودھ اٹھا لو. امیر المومنین افطار کرتے ہیں, کچھ دیر کے لیے استراحت کرتے ہیں, اس کے بعد بی بی ام کلثوم روایت فرماتی ہیں, کہتی ہیں مولا امیر المومنین گھر کے صحن میں تشریف لے جاتے ہیں, آسمان کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم یہی وہ رات ہے, خدا کی قسم یہی وہ رات ہے. اگر ایزان محترم آپ اور میں قبول کریں کہ شہادت امیر المومنین ایک آفاقی واقعہ ہے جو وقت میں محدود نہیں ہے, جو زمانے میں محدود نہیں ہے, تو عزیزان محترم ہم اور آپ اپنے اس گریہ کے ذریعے بی بی ام کلثوم کے گھر پہنچ سکتے ہیں, اپنے دلوں کے اندر بی بی ام کلثوم کے اس گھر کو احساس کر سکتے ہیں جہاں بی بی ام کلثوم دیکھ رہی ہیں کہ ان کے والد گرامی کبھی بےتاب ہو کر صحن کے نیچے تشریف لاتے ہیں, کبھی عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں, بار بار یہ ندا دیتے ہیں خدا کی قسم یہی ہو رات ہے. ایک موقع پہ بی بی ام کلثوم پریشان ہو جاتی ہیں, فرماتے ہیں بابا یہ کون سی رات ہے, فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ وہ رات ہے جب علی کی داڑھی اس کے خون سے غذا ہوئی, خدا کی قسم یہی وہ رات ہے جب علی نے اپنے معشوق کا دیدار کرنا ہے. بی بی ام کلثوم پریشان ہوتی ہیں, سحر کا موقع ہو جاتا ہے, امیر المومنین ایک بار پھر تشریف فرما ہوتے ہیں, کچھ جانوروں کو پرندوں کو مرغابیوں کو مرنا دیکھتے ہیں, ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں وہ مرغابیاں امیر المومنین کے نزدیک آ جاتی ہیں. خدا جانتا ہے ان میں راز کیا ہے, خدا جانتا ہے اس میں پہچان کیا ہے, لیکن شاید خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ علی کی ذات وہ ہے جس کو جانوروں اور جمادات نے بھی پہچانا ہے. وہ مرغابیاں جمع ہو جاتی ہیں, بی بی ام کلثوم سے کہتے ہیں کہ اگر تم انہیں کھانا دے سکو تو کھانا دینا اور نہ دے سکو تو چھوڑ دینا, میں کہوں گا مولا قربان ہو آپ کی ذات پر, شب ہجرت ہے اور آپ جانوروں پہ توجہ فرما رہے ہیں. ایک موقع ہوتا ہے بی بی ام کلثوم جو بےتابی کو زیادہ دیکھتی ہیں, بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور سید الشہداء کو خبر دیتی ہیں, دونوں شہزادے تشریف فرما ہو جاتے ہیں, امام حسن امام حسین علیہ السلام امیر المومنین کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بابا اگر آج کی رات ضربت کی رات ہے آپ کیوں نماز پڑھانے جائیں گے, ہم نماز پڑھانے جائیں گے. امیر المومنین ایک عجیب بات کہتے ہیں, ہمیشہ دونوں شہزادے ساتھ ہوا کرتے تھے نماز پڑھانے والا, دونوں کو کہتے ہیں تم کو قسم اپنے باپ کی اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا جب تک تم کو ندا نہ آئے. واللہ کتنا بڑا اتحاد ہے, ایک جوان کے سامنے اس کا باپ قتل ہونے جا رہا ہے, قسم دیتے ہیں کہتے ہیں تم دونوں اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، ان میں کچھ سن کے گھر میں رکنا جب تک ندا نہ آئے. دونوں گھر کے اندر رک جاتے ہیں. مولا امیر المومنین تنہا مسجد کی سمت بڑھتے ہیں، مسجد کوفہ پہنچتے ہیں. مسجد کوفہ پہنچنے کے بعد ایک موقع کے اوپر اذان دیتے ہیں. امیر المومنین کے اذان میں خدا نے ایک عجیب تاثیر رکھی تھی. جب امیر المومنین کوفہ میں اذان دیتے تھے، ایک ایک گھر میں امیر المومنین کی آواز جاتی تھی. یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے. اور بھی بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں صرف اتنا سوچتا ہوں امیر المومنین کی آواز جب بھی ام کلثوم کے کان میں پڑتی ہوگی، ہر تکبیر پر، ہر ذکر پر وہ بی بی سوچتی ہوں گی اب میرا باپ شہادت سے ایک قدم اور نزدیک گیا. کتنی شباہت ہے اس اذان میں اور سید الشہداء کے خیمے کے پاس بار بار آ کر کہنا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سید الشہداء کوفہ کے میدان میں آخری الوداع کے بعد بار بار خیمے کے سامنے آتے تھے اور یہ ندا دیتے تھے اور اہل خیمہ کو بتاتے تھے ابھی حسین زندہ ہے، ابھی تم تنہا نہیں ہو. امیر المومنین اپنی اذان دے رہے ہیں، ام کلثوم کو ندا آتی ہے کہ میرا باپ شہادت کے نزدیک پہنچ رہا ہے. ایک موقع پر امیر المومنین ابن ملجم کے پاس آتے ہیں، وہ اوندھا لیٹا ہوتا ہے، اس موقع پر بھی نصیحت کرتے ہیں. کہتے ہیں جب تجھے سونا ہو تو یا انسان کمر کے بل سوئے یا پہلو سے سوئے، الٹا سونا شیطان کا سونا ہے. اس عمل کو قبول نہ کیا، دشمن کو بھی نصیحت کی، دشمن کو بھی بہتری کا راستہ سکھایا. امیر المومنین نے اس ابن ملجم کو جگایا. یہ ایک موقع پر اٹھتا ہے اور اپنے کام کے لیے تیاری کرتا ہے. مولا امیر المومنین گویا نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں. مولا امیر المومنین سجادے پر پہنچتے ہیں اور جو ابن ملجم کے ساتھی تھے وہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب اپنے کام کو انجام دے دے. ابن ملجم شمشیر لے کر آیا ہے. مولا امیر المومنین نافلے فجر کے اندر مشغول ہے، فجر کی نافلہ انجام دے رہے ہیں. ابھی ایک سجدہ کیا ہے، اس نے ایک ضرب لگائی ہے. یہ ضرب بڑی عجیب ضرب ہے، یہ شمشیر عجیب شمشیر ہے، یہ شمشیر زہر میں ڈوبی ہوئی شمشیر ہے. یہ لعین ایک موقع پر ام کلثوم کے گریے کو سننے پر کہتا ہے یہ شمشیر ایسے زہر میں ڈوبی تھی کہ اگر روئے زمین پر رہنے والے سب کے اوپر ماری جاتی تو سب کو مار دیتی، یہ ایسے زہر میں ڈوبی ہوئی تھی. ایک شمشیر کی ضرب لگتی ہے، گویا وہ خطا جاتی ہے، محراب کے کونے میں لگتی ہے. امیر المومنین پر سکون نماز کو جاری رکھتے ہیں، دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، یہ لعین پھر کھڑے ہو کر ضرب لگاتا ہے. بس آسمان سے ایک ندا آتی ہے تحدبت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے، ہدایت کے چراغ گل گئے، محمد مصطفیٰ کا بھائی بار آ گیا. یہ ندا زمین و آسمان میں گونجتی ہے. امام حسین امام حسن لپکتے ہیں، مسجد کوفہ کی طرف آتے ہیں. امام حسن اپنے والد کو عجیب حالت میں دیکھتے ہیں، سر سے خون جاری ہو رہا ہے، نزدیک میں اصحاب کھڑے ہوئے ہیں. امام حسن امیر المومنین کے سر کو اپنے جاموں کے اوپر رکھتے ہیں. لوگ ابن ملجم کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں، امیر المومنین کے چہرے پر سے خون کو صاف کرتے ہیں. امیر المومنین آنکھیں کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں امام حسن مصطفیٰ رو رہے ہیں، فرماتے ہیں حسن تم نہ رو، تمہارے رونے سے محمد مصطفیٰ رو رہے ہیں. زیان الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے اہل بیت اطہار امیر المومنین کا واسطہ، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے مولا امیر المومنین کا واسطہ، ان کی سیرت پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تو نے حب امیر المومنین سے نوازا ہے، اسی محبت پہ ہماری موت قرار فرما. امیر المومنین کے ہمراہ محشور فرما، ان کی شفاعت سے سرفراز فرما، نسلن بعد نسلن ہماری اولادوں کو امیر المومنین کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔